الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما رفعنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صلوات الله على محمد وعلى آله. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، جس کو عنوان کلام کے طور پر موجودہ اعلان شدہ موضوع کے لیے کہ جو جس میں انشاءاللہ توفیق پروردگار رہی تو گفتگو جو ہونی ہے وہ اسلامی معاشرے کے بنیادی ارکان، کن ارکان کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس موضوع کو اس لیے ایک ضروری موضوع کے طور پر انتخاب کیا گیا کیونکہ نہ صرف یہ کہ عالم اسلام کو بلکہ پوری بشریت کو ایک ایسے معاشرے کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہے جو اس کے درد اور اس کی تکلیفوں کا علاج کر سکے. انسانیت جس درد میں مبتلا ہے، جس کرب میں مبتلا ہے، پوری بشریت، اور جس کے گوش و کنار سے جو صدائیں اٹھتی ہیں، جو انداز اپنایا جا رہا ہے عالمی پیمانے پر، اس کی خبریں آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں. یہ سارا درد جو پورے عالم انسانیت کا ہے، انسان اس کا علاج ڈھونڈ رہا ہے، انسان اس کا راہ حل ڈھونڈ رہا ہے. وقتی راہ حل لا کر پیش کیا جاتا ہے، جو ممکن ہے کہ کبھی ایک پین کلر کا کام کر کے تھوڑا سا تسکین بھی دے دے، لیکن یہ کوئی بھی راہ حل کہ اگر وہ مخلصانہ طور پر انجام دیا جا رہا ہو تو بھی راہ حل نہیں بن سکتا جب تک کہ اسلام کے دامن میں پناہ نہ لی جائے اور ایک اسلامی معاشرے کی طرف اپنا سفر جاری نہ کیا جائے. البتہ اس بیچ میں بہت سارے دھوکے، بہت سارے فراڈ، بہت سارے دوسرے طریقے بھی اپنائے جاتے ہیں، اس کی ہمیں فی الحال بحث نہیں کرنی ہے، لیکن وہ لوگ کی جو انسانی درد کا علاج مخلصانہ طور پہ کرنا چاہتے ہیں، خلوص سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں، سختیاں اٹھا رہے ہیں، بہت سارے سماجی کام کر کے، بہت سارے فلاحی کام کر کے، بہت سارے بہبود کے کام کر کے، بہت سارے تعلیمی اور دیگر سماجی کام کر کے جو مخلصانہ طور پر زحمتیں اٹھا رہے ہیں، وہ بھی انسانیت کی مشکل کا رائے حل نہیں پیش کر سکتے، مگر یہ کہ ہاں تھوڑی دیر کے لیے کسی ایک اجتماع کے لیے ایک تھوڑا سا درد کا تھوڑی تسکین ہو جاتی ہے، جس کے لیے بہترین تعبیر وہی ہے کہ مسکن ہے، وقتی مسکن، جس کو ہم وہی کہتے ہیں پین کلر، کی جو درد کا علاج نہیں کر رہا ہے، وقتی طور پہ تسکین دے دے رہا ہے، اور وقتی طور پر جو تسکین ملتی ہے اس سے مرض کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ مرض اور اندر اندر بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مرض کا احساس تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتا ہے۔ لہذا ان سب کی زحمتیں جو مختصر طور پر یا عالمی پیمانے پر جو لوگ کر رہے ہیں خلوص سے انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، وہ محترم ہیں، لیکن اس مشکل کا بنیادی راہ حل اور بنیادی علاج ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جو آ کر انسانیت کو پائیدار اور باقی رہنے والے سکون اور تسکین کی طرف لے کر جائے، اور وہ علاج قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کی آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کنتم خیر امتن، امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہ تم بہترین امت تھے، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، جس کو پیدا کیا گیا، خارج کیا گیا، وجود میں لایا گیا لوگوں کی بھلائی کے لیے، ناس کی بھلائی کے لیے، یعنی کہ مسلمان بہترین امت ہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے۔ قرآن میں کبھی تنگ نظری نہیں ہے، قرآن نے انسانوں کو تنگ نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ امت مسلمہ کو بہترین اصولوں، بہترین قانون، اعلیٰ ترین کتاب، اعلیٰ ترین قانون اور بلند ترین نبی کے ساتھ بھیجا اور بلند ترین امت قرار دیا، خیر امت قرار دیا، کس لیے؟ تاکہ تمہارے ذریعے سے پوری بشریت کو سکون ملے، پوری بشریت کے لیے خیر کا سبب بنے۔ اخرجت للناس، تمہیں جو قرار دیا گیا ہے وہ للناس قرار دیا گیا ہے، تمام بشریت کے لیے قرار دیا گیا ہے، کہ جن کا کام تمہارا یہ ہے کہ تعمرون بالمعروف، لوگوں کو ویلوز کی طرف لے کے آؤ، ہیومن ویلوز، مورل ویلوز، الہی ویلوز، ڈیوائن ویلوز، انسانی ویلوز، معروف کا لفظ جو ہم بولتے ہیں، امر بالمعروف، یعنی تمام طرح کی ویلوز، ہر طرح کی خوبی، اس کی طرف تم خود بھی سفر کرو اور دوسروں کو بھی لے کر آؤ۔ وتنہون عن المنکر، اور ہر طرح کی برائی جو ویلوز کے مقابلے میں ہے ان سے روکو، خود کو بھی روکو اور لوگوں کو بھی روکو۔ وتؤمنون باللہ، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کی یہ بنیاد بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن دوسروں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چونکہ ناس کے لیے تم بن کے آئے ہو، لہذا جو سب سے زیادہ مخاطب تھے اس وقت قرآن کے، اور جو سب سے زیادہ قرآن کے بنیادی اصولوں سے نزدیک تر تھے، ان کو پہلے مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے کہ لو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے خیر تھا، کیونکہ اسلام کسی کو کنڈم کرنے کے لیے یا کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام ہر ایک کو ہدایت کرنے کے لیے اور ہر ایک کو عزت دینے کے لیے آیا۔ اسلام مکہ اور مشرکین، مکے کے مشرکین اور کافروں کو بھی عزت اور سربلندی دینے کے لیے آیا، دوسروں کو بھی عزت دینے کے لیے آیا، لیکن قانون کے ساتھ، اگر اس قانون کو قبول کرتے چلے جاؤ گے تو تم سربلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ حتی مومنین سے بھی یہی کہا کہ تمہاری بھی سربلندی اس بات پر ہے کہ تم قانون پہ عمل کرو گے، یہ نہیں کہ تمہارا رشتہ رسول اللہ سے جڑ گیا، تمہارا رشتہ قرآن سے جڑ گیا، تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا، تو مسلمان کہہ لینے کی بنیاد پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کی بنیاد پر تمہیں عزت مل جائے گی، نہیں، بلکہ عزت کا قانون وہی ہے جو سب کے لیے ہے. چونکہ قانون جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوں کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوں. قانون اور فارمولے ہمیشہ سب کے لیے ہوتے ہیں کہ جو بھی فارمولوں کو اپناتا چلا جائے اس پر اثر کرتا چلا جائے گا اور جو نہیں اپنائے گا وہ اس سے محروم ہوتا چلا جائے گا. لہذا قرآن نے دوسری جگہ پہ عزت کا فارمولہ بھی بیان کیا اور یہ اس آیت سے ملتی جلتی وہ آیت ہے کہ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ تؤمنون باللہ. دوسری جگہ پہ قرآن نے عزت کا فارمولہ بیان کیا خود مومنین کے لیے کہ فقط اپنے آپ کو مومن کہہ دینا یا کوئی رابطہ جوڑ لینا یہ تمہاری عزت کے لیے کافی نہیں, بلکہ وانتم العلون ان کنتم مومنین, تم سربلند ہو, اعلی ہو, اعلی یعنی سب سے زیادہ سربلند. چونکہ اسلام کی نگاہ ہمیشہ مومنین کے لیے سب سے زیادہ سربلند ہونے کی ہے, یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ساتھ رہیں یا نیچے رہیں. نا اعلی, اعلی علو سے بنا ہوا ہے, علو کا سپرلیٹیو ڈگری, سپرلیٹیو یعنی سب سے زیادہ بلند ہونا, اور اسلام مومنین کو سب سے زیادہ بلندی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے, لیکن رشتے کی بنیاد پر نہیں, قانون کی بنیاد پر. اور قانون کیا ہے؟ رشتہ اگر رسول اللہ سے بھی تم جوڑ کے بیٹھے رہو لیکن قانون پہ عمل نہیں کرو گے تو عزت تمہیں نہیں ملے گی. قانون یہ ہے کہ انتم العلون ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان کے درجات طے کرتے رہو تو تمہیں بلندی بھی ملتی چلی جائے گی, عزت اور سربلندی بھی تمہارے نصیب میں لکھی جاتی رہے گی. لہذا یہاں پہ فرمایا کہ چونکہ صرف مومنین کے لیے نہیں بلکہ ناس کے لیے تم کو بنایا گیا ہے اور ناس کو لے کر آنا ہے, لہذا اگر لوگ تمہاری دعوت پر, چونکہ رسول اللہ نے پیش کیا گیا ایسا نمونہ آ کر, اگر تمہاری دعوت پر لبے کہتے یہ اہل کتاب کی جو کم سے کم توحید میں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں اور توحید کے قائل ہیں کہ قرآن کی دیگر آیات بھی آ کر ان کو دعوت دیتی ہیں اسی بنیاد پر, ان کے لیے فرمایا کہ لو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم, اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے خیر تھا, یہ ان کے لیے بہتر تھا. منہم المؤمنون, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں, واقعا مومن ہیں, ایمان لانے والے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, اپنے آپ کو حق کے سامنے تسلیم کر دیتے ہیں. واکثرهم الفاسقون, لیکن اکثر وہ ہیں کہ جو فسق و فجور میں اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایمان کی روشنی کو دیکھ ہی نہیں پاتے, ایمان کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ صرف ترجمے کی حد تک تھا قرآن کی آیت کریمہ. اس آیت میں اور بھی دیگر موضوعات ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن ہمیں اس موضوعات کو نہیں چھوڑنا ہے. مثلا امت کا موضوع خود ایک بڑا موضوع ہے, لیکن فی الحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمیں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ اسلام کا سماجی پہلو, اسلام کا سوشل پہلو, یعنی سوشل اور سماجی لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے وہ ارکان اور وہ اصول کہ جو دین نے آ کر بیان کیے ہیں اور جس کے نتیجے میں عزت اور سربلندی ہے کہ اتنی ساری ذلتوں کے درمیان میں آج انسان کی سب سے بڑی پکار اور سب سے بڑی آواز یہ ہے کہ کب یہ امت مسلمہ اپنی عزت اور سربلندی تک پہنچے گی, اور امت مسلمہ اپنی عزت و سربلندی کے ذریعے سے کب بشریت کو عزت دے گی, کب اس کے درد کا علاج ہوگا. یہ آج کچھ پوری دنیا سے جو خبریں آتی ہیں اور خاص کر یہ 21ویں صدی میں جو بربریت, جو دہشت گردی, جو صفاقیت, جو درندگی کا نمونہ دیکھنے میں آیا, تاریخ میں شاید کبھی اس طرح کا نمونہ دیکھنے میں نہیں آیا ہو. اور اس کو اس طرح بنایا گیا, آمادہ کیا گیا, تیار کیا گیا, کوششیں کی گئیں, یہ سب کچھ کرنے کے لیے سینکڑوں سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کیے گئے. بعض جگہوں پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے خود امت مسلمہ کا اپنا سرمایہ آ کر حکومت طلب اور حکومت پرست لوگوں نے خرچ کیا. اسلام کا سرمایہ, مسلمانوں کا سرمایہ, امت مسلمہ کا سرمایہ, یہ سب کچھ خرچ کیا گیا, باہر سے بھی سب کچھ خرچ کیا گیا, اور یہ درندگی کا نمونہ سامنے آیا کہ جس سے آ کر یعنی انسانیت تڑپتی رہے گی, اور جو تڑپ کا سلسلہ جاری ہے چاہے وہ سیریا ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے دیگر سرزمینوں پہ جو کچھ ہوا انہی چند سالوں میں, اور ابھی آخر میں آپ لوگوں نے جو میانمار کے جو منظر دیکھا, یعنی ایسا دہشت گردانہ منظر, ایسا صفاقیت کا منظر کہ انسان خون کے آنسو روئے ان منظروں کو دیکھ کر کے جو نظر آ رہا ہے. خوب ان سب کا راہ حل کیا ہے, ان سب کا علاج کیا ہے, ان سب کا علاج خوب معلوم ہے کہ ایک تقریر کے کر لینے سے یا ایک اشرا پڑھ لینے سے نہیں, لیکن در حقیقت یہ ایک سفر کرنا ہے انسان کو, اور وہ سفر ہے کہ جس کا نمونہ پہلے پیش کیا جا چکا، جس کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر دوسری قومیں کنفیوژن کا شکار ہوں، اگر دوسری قومیں حیرت میں پڑی ہوئی ہوں، اگر دوسری قومیں مشکل میں ہوں، ان کو کوئی راہ حل نظر نہ آ رہا ہو، تو انہیں ایک طرح سے حق دیا جا سکتا ہے جب ان کے سامنے نمونہ نہیں ہے یا ان کے سامنے نمونہ پیش نہیں کیا گیا. لیکن کم سے کم امت مسلمہ ایسی حالت میں حیرت کے عالم میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ بہترین اور اعلیٰ ترین نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا. انسانی معاشرے کی بلندی اور سربلندی کا بہترین اور اعلیٰ ترین نمونہ ذات ختمی مرتبت کے ذریعے سے پیش کیا گیا. اور پھر یہ نہیں کہ یہ سلسلہ، یہ نمونہ پیش ہونے کے بعد ختم ہوا، پھر کبھی اس کی تکرار ہی نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد، ایک فاصلے کے بعد پھر انہی بنیادوں پر، انہی اصولوں پر کہ جو رسول اللہ نے پیش کیے تھے، جو اصول پیش کیے تھے، انہی اصولوں کو زندہ کر کے پھر ایک امت اسلامی کا ایک عظیم نمونہ پیش کیا. اور الحمدللہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. البتہ یہ کہ اس کی گفتگو ہمارے درمیان میں کم کی گئی ہے، اس کا مطالعہ کم کیا گیا ہے. ہمارے ذمہ دار اور اسکالر طبقہ، چاہے وہ علماء میں ہو یعنی علماء دین یا عام اسکالر طبقہ، اس نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اس عنوان سے کہ آ کر پوری بشریت اور پوری انسانیت کے لیے راہ حل پیش کرے، کا مطالعہ کیا گیا. یعنی جس طرح ہونا چاہیے تھا یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہوا، ایسے نمونے ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں کہ جنہوں نے آ کر وہ نمونے عملی طور پر پیش کیے، عملی نمونے کی شکل میں پیش کیا، اور اس کا نتیجہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے گا. لیکن بہت ساری کوتاہیاں رہی ہیں، خاص کر ہم اپنی کوتاہیوں کو زیادہ اعتراف کریں بجائے یہ کہ دوسروں کے اوپر الزام رکھیں، کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے طرز زندگی اور رسول اللہ کی حکومت اور رسول اللہ کے تشکیل معاشرہ کے اصولوں کو زندہ رکھنے کے جنہیں حق تھا، وہ ان کا حق تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں، چونکہ یہ کردار سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام نے ادا کیا ہے. اس کردار کو ادا کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے. تو ہم دوسروں سے اگر توقع نہ بھی رکھیں تو کم سے کم ہمارا یہ سب سے بڑا، ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اسکالرز کی، ہمارے دانشمندوں کی، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی، ہمارے علماء کی، ان سب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آ کر ساری دنیا کے سامنے ان اصولوں کو پیش کرے جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا بشریت کے سامنے. اور در حقیقت اسی نمونے کے پیش کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین اور خطرناک ترین اقدامات انجام دیے. خطرناک ترین اس معنی نے کہ جس کے نتیجے بہت ہی سخت آنے والے ہیں، جس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہے، وہ سب انجام دیا. اس لیے پہلے منزل میں، چونکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ مجلس دیر میں شروع ہوئی، تو بہتر یہ کہ ہم بھی تھوڑا جلدی ختم کر دیں اور آپ لوگ اپنے وقت پر اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں. لیکن مقدمے کے طور پر اس مطلب کو بہت ہی توجہ سے، تاکہ اگلی بات جو ہمیں جن اصولوں کو بیان کرنا ہے، پھر اس میں ہمیں بار بار پیچھے پلٹ کرنا آنا پڑے اور دہرانا نہیں پڑے، کہ اصل میں ہم اپنی مشکل کو پہلے دیکھیں، یعنی عالم اسلام کی مشکل اور بشریت کی مشکل. اگر بشریت کی مشکل کا احساس ہو رہا ہے تو پھر فوراً اس مشکل کے علاج کا احساس ہونا چاہیے. اس مشکل کا علاج آ کر دنیا نے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو بھی کوشش کی گئی وہ فقط پین کلر کی حیثیت رکھتی تھی، جو وقتی طور پر تھوڑا سا سکون پہنچا دے، لیکن اندر اندر درد بڑھ رہا ہے، اندر اندر مرض بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا دیا گیا. خوب، اس حالت میں وہ بنیادی درد کا علاج کہاں پر ہے؟ بنیادی درد کا علاج جن کے پاس نہ ہو وہ پریشان ہو، وہ حیران ہو، وہ حیرانی کی زندگی میں ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ان بنیادی مشکلات کا بنیادی راہ حل بھی پیش کیا گیا ہے. لہذا ہمیں آ کے ان درد کے علاج کو دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ باتیں اور اس طرح کی اور باتیں، ہم بہرحال ایک معمولی سے طالب علم ہیں، لیکن بہت سارے علماء نے ہمارے گفتگو کی ان موضوعات پر، اور یہ باتیں اتنی زیادہ کی جائیں کہ یہ پوری دنیا کے سامنے باتیں پہنچیں، پوری دنیا تک اسلام کی اسلام کا وہ راہ حل پہنچے جو اسلام نے پیش کیا ہے، اور خاص کر نہ یہ کہ صرف راہ حل تھیوری کے طور پر پیش کیا ہے قانون کے طور پر، بلکہ عملی نمونے کے طور پر جس کو اسلام نے پیش کیا ہے وہ آئے تاکہ دنیا اپنے آپ کو نجات دے سکے. یہ پہلے بھی جملہ عرض کیا گیا کہ واقعا بشریت جس طرف تڑپ رہی ہے آج، اس تڑپ کو شاید ہم ابھی اپنی ذاتی روزمرہ کی زندگی میں اتنا زیادہ مشغول ہوں اور اپنے مسائل میں اتنا زیادہ درگیر اور مشغول ہوں کہ فرصت نہیں ہو پاتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی خبر سن کے ایک آہ سی نکلتی ہے، ایک تڑپ سی ہوتی ہے، اور چند لوگوں کے درمیان میں جا کر چند درد مندانہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، فلا جگہ کیا ہو گیا، یہ بلاسٹ کیسا ہو گیا، یہ خونی منظر کیسا سامنے آیا، یہ بغداد میں تو یہ افریقن ملکوں میں تو یہ پاکستان میں یہ تو دوسری سرزمینوں میں، ایک درد کا اظہار کبھی کبھی کر دیتے ہیں اور اظہار کرنے کے بعد پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ مشکل کا راہ حل نہیں ہے. کچھ درد کا اظہار وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ اظہار کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو درد کو دیر تک محسوس کرتے ہیں لہذا اس کا لمبا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں. ہم جس کربلا کو یاد کر رہے ہیں اور یہ ایام عزا ہے مسلسل جس میں ہم آتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، یہ در حقیقت درد کا ایک دائمی علاج ہے. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا قدم اور جو آپ نے قربانی دی اور قربانی دینے سے پہلے جو آپ نے اقدامات کیے، جن اصولوں کو پیش کیا وہ اصول وہ تھے کہ جو درد کا دائمی علاج پیش کرنے کے لیے تھے. اور اس علاج سے آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے خاص کر شیعہ سرزمینوں پر اس درد کا علاج ڈھونڈ نکالا گیا ہے. خدا رحمت کرے امام خمینی رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے آ کر درد کا علاج پیش کیا، پھر ایک عملی نمونہ پیش کیا. اب ہمیں صرف 1400 سال پہلے کی تاریخ بیان کرنے پہ مجبور نہیں ہیں، ہم فقط اتنی پرانی اگر تاریخ بیان کرتے ہیں تو کبھی ممکن ہے لوگ کہیں کہ اب یہ باتیں تاریخ کی باتیں ہیں، ابھی یہ عملی طور پر ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن نہیں، وہ کہ جو 1400 سال پہلے عظیم نمونے پیش کیے گئے تھے اس راہ پر چل کر امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے آج بھی آ کر نمونہ پیش کیا، اور وہ نمونہ کسی ایک ملک کا علاج نہیں تھا. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کسی ایک ملک کا علاج پیش کیا تھا، بلکہ اگر کوئی اس کی طرف کسی ایک ملک کی طرف نسبت دینا چاہتا تھا تو امام خمینی بہت زیادہ اس بات پر نالا ہوتے تھے کہ اس راہ حل کو، اس علاج کو، یا اس انقلاب کو، یا اس تفکر کو، یا اس آئیڈیولوجی کو کسی ایک ملک سے نہیں جوڑو، بلکہ یہ در حقیقت اسلام کا وہ علاج ہے جو پوری بشریت کے لیے. نہ جو فریادیں بلند ہوتی تھی وہ سب کے لیے ہوتی تھی، حتیٰ مسلمانوں کی حد تک محدود نہیں تھی، چونکہ یہ سیکھا ہے، یہ ہمیں اپنے رہبروں سے ملا ہے کہ رسول اللہ اس محدودیت کے باوجود کہ جہاں اسلام کی سرحدیں نہیں پھیلی تھی اس زمانے میں اور نہایت ہی محدود سرحدیں تھیں، اس زمانے میں بھی رسول اللہ کی زبان سے جب کلام نکلتا تھا تو فرماتے تھے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی اگر آواز بلند کرے اور درد کی آواز ہو، مظلومیت کی آواز ہو، اور وہ آواز دے رہا اور اگر اس کی مدد نہ کی جائے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، مدد نہ کرنے والے مسلمان ہی نہیں. منسم یا رجل ینادی یا علی المسلمین فلم یجب ہو فلیس بمسلم، کوئی بھی سنے کہ آواز دی جا رہی ہے یا علی المسلمین کی صدا بلند کی جا رہی ہے اور اس پہ کوئی جواب نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں اسلام کی سرحدیں اتنی وسیع نہیں تھیں، اسلام پوری دنیا میں جا کر سب کی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسلام نے وہ بنیادیں چھوڑ دیں کہ قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے. یہ بنیادیں ہیں کہ جو ہم ابھی نئی دنیا کے سامنے پیش کر پائے. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ بنیادوں کو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا، اور اگر قرآن کو ثواب کی کتاب سے اور بلند کر کے انسانی زندگی کے راہ حل کے طور پر پیش کیا گیا ہوتا تو نہ آج قرآن کی اس طرح توہین کی جا رہی ہوتی، نہ رسول اللہ کی اس طرح توہین کی جا رہی ہوتی جو ہوئی ہے. انہی بدترین توہین، شاید یہ جملہ پتہ نہیں آپ کے سامنے پچھلے سال کہا تھا نہیں، دوسری جگہ میں عرض کیا، یعنی بدترین توہین، وہ توہین کی جو کفار و قریش بھی نہیں کر سکے تھے، کہ جو بیان بھی نہیں ہو سکتی، جو توہین بدترین مکے کے دشمن یا دوسرے دشمن یا یہودی دشمن نہیں کر پائے تھے، وہ توہین 21ویں صدی میں کی گئی ایک ایسے انسان کے لیے جو فخر انسانیت ہے، جس کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہے، جس کے دل میں اسی طریقے سے کفار مکہ کا بھی درد ہے جس طریقے سے مسلمانوں کا درد تھا، یعنی جس طرح سے مسلمانوں کو نجات دینا چاہتے تھے اسی طریقے سے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو رسول اللہ نجات دینا چاہتے تھے. کبھی کبھی ہم بہت جلدی کسی کو منافق کہہ کر، کسی کو فاسق کہہ کر، کسی کو کچھ اور کہہ کر اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ کا انداز اٹھا کر دیکھیں کہ یہ خود ایک بڑا موضوع ہے اور بعض وقت توفیق بھی ہوئی ہے اس پہ گفتگو کرنے کی، کہ خود رسول اللہ کی سیرت کے خود بنیادی اصول کیا تھے، کہ رسول اللہ کو جب آ کر دیکھیں تو وہ منافقین کہ جن کے چہرے بالکل واضح ہو گئے تھے ان کو بھی رسول اللہ نے کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو میری بز میں نہ آنا، جبکہ قرآن کہتا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا مقام جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہے. منافقین کو بچانے کے لیے، منافقین کو پلٹانے کے لیے یہ سارے اصول قرآن نے آ کر سورہ منافق نازل ہوا، سورہ بقرہ اور دیگر کئی سوروں میں آ کر بیان کیا، لیکن ان سب کے باوجود رسول اللہ نے کبھی ان سے اپنے آپ کو، ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا. کیوں دور نہیں کیا؟ رسول اللہ معاذ اللہ ڈرتے تھے ان سے؟ رسول اللہ کو کوئی خوف تھا ان سے؟ رسول اللہ جو پوری دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرے، رسول اللہ جو روم کی طاقت سے نہیں ڈرے، جو اس وقت کے سپر پاور سے نہیں ڈرے، ایران کی طاقت سے نہیں ڈرے، وہ رسول اللہ اس مدینے میں موجود چند منافقین سے ڈرتے تھے؟ یہ ممکن نہیں. رسول اللہ کے دل میں ان کا خوف تھا جس کی بنیاد پر آپ نے ان کو نہیں پہچانوایا، بلکہ در حقیقت رسول اللہ لوگوں کے راز کو چھپا کے رکھتے تھے اور آخر وقت تک موقع دیتے تھے کہ جس کو بھی پلٹنا ہو پلٹ جائے، جس کو بھی ہدایت پانا ہو ہدایت پا لے، دروازہ کھلا ہوا ہے. رسول اللہ بہانے نکال نکال کر لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تھے، بلکہ دور ہو جانے والوں کو واپس پلٹنے کا موقع دیا کرتے تھے. جو چلے گئے ہیں، جو واقعی گمراہی کی وادیوں میں سیر کر رہے ہیں، ان کو بھی موقع دیا کرتے تھے. یہ انداز تھا رسول اللہ. لہذا آ کر ایک ایسا نمونہ پیش کیا. ہم اصولوں کی گفتگو انشاءاللہ توفیق علی کلی سے شروع کریں گے، لیکن یہ بنیادی مسئلہ کہ اصل رسول اللہ نے مکے جیسی سرزمین کو چھوڑا اور مدینے کا سفر کیا صرف اس لیے تاکہ ایک ایسے اصول چھوڑ کر چلے جائیں اور ایک ایسا نمونہ چھوڑ کر چلے جائیں کہ قیامت تک آنے والی بشریت اس کو دیکھ کر اپنی مشکل کا حل پیش کرتی رہے، علاج کرتی رہے. انہیں کس کو یہ پسند ہے کہ مکہ کوئی، مکہ کوئی معمولی سرزمین تو نہیں تھی. ایک وقت ہجرت کرتے ہیں آپ، مثلا پاکستان کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں، کہاں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، اب یہ ہجرت کوئی. لیکن رسول اللہ جو ہجرت کر رہے ہیں مکے کی سرزمین، بہانے مثلا جیسے آپ کوئی ہندوستان سے ہجرت کرتا ہے، پاکستان سے ہجرت کرتا ہے، اس کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، بعض بہانے جو ہے اس پر آدمی خاموش بھی ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ جو ہجرت کر رہے ہیں اپنے آبا و اجداد کی سرزمین سے، توحید کی سرزمین سے، جناب ابراہیم کی سرزمین سے، جس سرزمین پر جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبر بنی ہوئی ہے، جس سرزمین پر سے دنیا کے، زمین کے بننے کا آغاز ہوا ہے، جس سرزمین پر مقام ابراہیم موجود ہے، جس سرزمین کو قیامت تک کے لیے کلام ایک توحیدی سرزمین کے طور پر باقی رکھا جائے گا، جس سرزمین سے قیامت تک کے لیے آواز بلند کی گئی توحید کی، ایسی سرزمین کو رسول اللہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ شاید پچھلے سال تھوڑا اشارہ کیا تھا، لہذا اس پہ ہم آپ کو زیادہ دیر تک نہیں روکیں گے. رسول اللہ کیوں جا رہے ہیں ایسی سرزمین کو چھوڑ کر؟ کیا یہاں پر کوئی مسلمان نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہے ہیں. ایک اچھی بھلی تعداد مسلمانوں کی ہو چکی ہے، دو چار سے 10-20 ہوئے، 10-20 سے 150 ہوئے، 150 سے ابھی کئی سو میں مسلمان ہو چکے ہیں، کئی سو اور بڑے خالص مسلمان، بہت ہی بلند مسلمان. مکے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ معمولی نہیں، یعنی اکثریت، 100% کسی کے بھروسہ کسی کے اوپر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اکثریت جو مکے میں مسلمان ہو رہی تھی ان کی قرآن نے خاص تعریف کی ہے. چونکہ مسلمان ہونے کے جو مراحل ہیں اور جو زمان ہے وہ زمان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. وہ لوگ کی جو ہجرت کے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے، وہ لوگ جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ان کا مقام کچھ اور ہے، فرق ہے دونوں میں. چونکہ ہجرت کے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں، تانے ہی تانے ہیں، درد ہی درد ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، کب مار دیا جائے، کب نکال دیا جائے، کب غلام بنایا جائے، کب سینے پہ لا کے پتھر رکھا جائے، کب اذیت کی جائے، کب تکلیف پہنچائی جائے، لیکن ہجرت کے بعد یہ حالت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے قرآن نے آ کر فرق کیا، وہ لوگ جو فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. چونکہ فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہونا یعنی جنگوں میں جانا، یعنی قربانیاں دینا، یعنی زخمی ہونا، یعنی بچوں کو یتیم کرنا، یعنی گھر میں عورت کو بیوہ کرنا، یہ سب کچھ ہے فتح مکہ سے پہلے. لیکن فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونا یعنی اب طاقت کا زمانہ ہے، اب قدرت کا زمانہ ہے، اب اقتدار کا زمانہ ہے، اب کسی میں جرات نہیں ہے کہ رسول اللہ کے اوپر دیکھے، اگر مسلمانوں پہ حملہ کرے. بس اسلام کے زمانے الگ الگ ہیں. لہذا مکے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، بہت ہی خالصانہ اسلام لے کر آئے تھے، درد پہنچایا جا رہا تھا لیکن باقی تھے. جناب عمار جیسے مسلمان تھے، ان کے ماں باپ سب سے پہلے شہید ہیں جو اسلام کی راہ میں قربان ہوئے. بہت سارے مسلمان مجاہدین جو جن کو مکے سے سفر کرنا پڑا، اتنا زیادہ اذیت کی جاتی تھی کہ ان کو حبشہ اور ایتھوپیا کا سفر کرنا پڑا، یہ سب کچھ موجود تھا لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ مکے کی سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑنے کی بنیادی ترین وجہ، نہیں معلوم پچھلے سال عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نہیں عرض کیا، دوسری جگہ میں حتماً عرض کیا ہے، چھوڑنے کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ در حقیقت ایک ایسا اسلامی اجتماعی اور سماجی نظام بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں جو قیامت تک نمونہ بنا رہے. اس پہ آپ غور کریں، ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات ہے کہ رسول اللہ نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ رسول اللہ کو جان کا ڈر تھا، تو یہ بہت ہی باطل ذہنیت ہے جو ہمارے ذہن میں بنی ہوئی ہے. رسول اللہ ہجرت کر گئے، کیوں ہجرت کر گئے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا. رسول اللہ اپنی جان کے خطرے کے لیے مکے کی سرزمین کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور رسول اللہ اگر مکے کی سرزمین میں اس وقت ہوتے تو اس وقت جان کا خطرہ تھا بھی نہیں تھا. پہلے خطرہ تھا جب رسول اللہ نے شروع میں اعلان کیا تھا اسلام کا، اس وقت بہت خطرہ تھا. اگر رسول اللہ کو اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کرنی تھی تو پھر 10 سال پہلے ہجرت کرنا چاہیے تھی، 13 سال پہلے ہجرت کرنا چاہیے تھی، خاص کر 10 سال بعد، 10 سال پہلے جب علل اعلان اسلام کا پیغام دینے لگے اس وقت ہجرت کرنا چاہیے تھی. اس وقت بہت زیادہ جان کا خطرہ تھا. اس وقت جو جناب رسول اللہ کو شیب ابی طالب میں 3 سالوں تک رکھا گیا، جہاں کھانا تک نہیں ملتا تھا، جہاں پتیاں کھانی پڑتی تھی، جہاں چھالے کھانی پڑتی تھی، اس وقت رسول اللہ کو ہجرت کرنا چاہیے. لیکن رسول اللہ نے اس وقت ہجرت نہیں کی. ہجرت کب کی؟ ہجرت اس وقت کی جب رسول اللہ نے یہ دیکھا، بہت توجہ کریں، کہ رسول اللہ نے اس لیے ہجرت کی. ایک جملہ کہہ کے میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں کہ رسول اللہ کی ہجرت اپنی جان بچانے کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے مشن کی حفاظت کرنے کے لیے تھی. اگر رسول اللہ کے بارے میں یہ خیال ہو کہ رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے انسان کو رسول مانتے ہیں، ایسے انسان کو نبی مانتے ہیں کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے 53 سالہ، رسول اللہ کی عمر اس وقت 53 سال کی ہے، 53 سال کی عمر میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بستر پر اپنے 23 سالہ بھائی کو سلا کر چلے گئے. اگر یہ خیال ہے تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی رسول اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے. کہ رسول اللہ 53 سال کی عمر میں خود چھوڑ کر چلے جائیں اور ساتھ میں لے کر نہیں جائیں اپنے بھائی کو، بلکہ اپنے بھائی کو بستر پر سلا کے جائیں. وہ بھی کیسا بھائی؟ جو صرف بھائی نہیں ہے، جو بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، جو جان کی طرح جس کو رسول اللہ چاہتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا انفسنا کا لقب دیا، جو نفس سے رسول اللہ ہے، جو لحم کا لحمی و دم کا دمی کا مصداق ہے، ایسے بھائی کو اور وہ بھی 23 سالہ بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کر چلے جائے اور خود جو ہے 53 سال کی عمر میں. یہ تو یہ اسلام کا رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ قرآنی رسول نہیں ہے، یہ عبداللہ کا فرزند نہیں ہے. ہاں ممکن ہمارا بنایا ہوا یہ رسول ہو، لیکن ہمارے رسول میں اور اصل رسول میں ممکن ہے فرق ہو. ہمیں اصل رسول کو جا کر دیکھنا، اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کے اصولوں کو آ کر دیکھنا ہے. اللہ کا رسول کبھی بھی ایسا عمل انجام نہیں دے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے جوان بھائی کو جو ہے بستر پہ سلا کے چلا جائے. لیکن بچانا کیا تھا؟ بچانا تھا اسلام کو، بچانا تھا اسلام کے مشن کو. مکے کی مشکل کیا تھی؟ مکے کی مشکل یہ تھی کہ مکے میں بہت سارے لوگ مسلمان تو ہو رہے تھے، یہ مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی تھی، لیکن مکہ ایک اسلامی معاشرہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اکا دکا ادھر ادھر گھر میں مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن مکے میں ایک اسلامی معاشرے کا نمونہ بننے کی صلاحیت نہیں تھی. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مکے میں ایک اسلامی اقتدار اور اسلامی حکومت کا نمونہ بننے کی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ اسلامی معاشرہ تشکیل ہی نہیں پا سکتا جب تک کہ اسلامی حکومت نہ ہو. اسلامی معاشرہ فقط نماز پڑھ لینے اور روزہ رکھ لینے سے تشکیل نہیں پاتا. اسلام ایک مجموعے کا نام ہے، اسلام ایک کامل دین کا نام ہے، اور کامل دین اسی وقت عملی ہو سکتا ہے جب ایک اسلامی نظام بھی موجود ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کامل نظام، رسول اللہ اگر چاہتے اتنے سارے مسلمانوں کے درمیان میں خوب تبلیغ کرتے رہتے جیسے ہم مولوی لوگ کرتے ہیں کہ خوب نماز پڑھو، خوب روزہ رکھو، خوب نماز شب پڑھو، خوب عبادتیں کرو، خوب روزے رکھو، یہ سب کرتے رہو، لیکن تم اپنی زندگی بھی کسی طرح بچا کے رکھو. رسول اللہ یہ کر کے چلے جاتے تو بہت سارے مسلمان بن جاتے، لیکن ایک اسلامی معاشرے کا نمونہ قائم نہیں ہوتا. اور اسلامی معاشرے کا نمونہ اگر رسول اللہ قائم کر کے نہیں جاتے تو پھر اس کے بعد کون بعد میں قائم کرنے والا تھا؟ کہاں سے اسلامی معاشرے کا نمونہ ملتا؟ لہذا رسول اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نظر، ہماری نظریں بہت جلدی کوتاہ ہو جاتی ہیں، ہم بہت جلدی اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں، ہم بہت جلدی اپنے آپ کو سست کر لیتے ہیں، ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہم بہت جلدی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ تمام زحمتوں اور تمام سختیوں کے باوجود رسول اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یعنی ابھی حالت یہ ہے کہ لوگ لا کر پتھر مار رہے ہیں، لوگ لا کر اونٹ کی آنت رسول اللہ کے اوپر ڈال دے رہے ہیں، کوئی کوڑا ڈال دے رہا ہے، یہ ساری سختیاں ہیں، یہ ساری مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات میں رسول اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کرنا جو قیامت تک جو بھی اپنی مشکل کا علاج کرنا چاہے اسے آ کر دیکھتا رہے اور اپنی مشکل کا علاج ڈھونڈتا رہے. یہ ہے رسول اللہ کی نگاہ میں. اور اس معاشرے کے قائم کرنے کے لیے لہٰذا پہلے ہی سے سلسلہ شروع تھا. اب میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کو یقین تو آ جائے کم سے کم کہ واقعی یہ بات جو ہے رسول اللہ کس لیے ہجرت کریں. چونکہ جو چیزیں ذہن میں پہلے سے بیٹھی ہوتی ہیں اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا نکال پانا یا نکلنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں رسول اللہ کا مشن 3 سال پہلے سے شروع ہو چکا تھا، آمادگی پہلے سے ہو چکی تھی. مجھے واقعی یاد نہیں آ رہا کہ میں نے یہ بات یہاں پہ بیان کی ہے نہیں بیان کی ہے. اگر بیان کی ہے، اگر آپ کہہ دیں تو میں جلدی سے اسے گزر جاؤں، اگر آپ لوگ نہیں کہیں گے تو تھوڑا سا وقت لینا پڑے گا، تو اتنا وقت یہاں پر باقی نہیں رہا ہے. رسول اللہ 3 سال پہلے ہی سے سلسلہ شروع تھا. رسول اللہ مکے کی 13 سالہ، یہ جب 3 سال پہلے شروع ہوا تو 10 سالہ ساری جو زحمتیں کی تھیں اور اتنے سارے لوگوں کو خالص مسلمان جو بنایا تھا اس پر رسول اللہ مطمئن نہیں تھے. رسول اللہ ایک مولوی جیسے مبلغ نہیں تھے کہ اگر ایک انسان کو نماز پڑھا لی، 2 لوگوں کو روزہ رکھوا دیا، 4 لوگوں کو قرآن پڑھا دیا تو کہا میں نے دیکھو کتنا تبدیلی کر دی، کتنا تبدیلی پیدا کر دی. رسول اللہ کی نگاہ بلند ہے اور رسول اللہ ہمیشہ اپنی نگاہ کو بلند کرتے ہیں، اپنی نگاہ کو بلند کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے اسلام جن مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں ان کی نگاہ کو بلند کر. کوئی بھی بہانہ آتا ہے، تاریخ میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، کوئی بھی بہانہ، حتیٰ چھوٹا سا چھوٹا بہانہ آتا ہے، وہ لوگ جن کی نگاہیں بہت پست تھی ان کی نگاہوں کو رسول اللہ بلند کرتے ہیں. مثلا کچھ جوان کھڑے ہو کر پتھر اٹھا رہے ہیں، ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، رسول اللہ کو بلایا، رسول اللہ شریک ہوئے، یعنی کہ یہ سب کام میرا نہیں ہے، آئے وہاں پر شریک ہوئے اور ان کا فیصلہ کرنا تھا. جب سارا فیصلہ ہو گیا اور لوگوں نے پتھر اٹھا لیے تو رسول اللہ نے کہا کیا میں بتاؤں ایک ایسا راستہ کہ جس کے ذریعے سے تم میں جو سب سے زیادہ قوی ہے وہ سب ابھر کر سامنے آئے. کہا ہاں یا رسول اللہ وہ کون سا راستہ ہے؟ کہا کہ جو بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کرے وہ سب سے زیادہ قوی ہے. یہ پتھر اٹھانے والا یہ بھی قوی ہے، پتھر اٹھا اٹھا کر جو سب سے بڑا پتھر اٹھائے وہ بھی قوی ہے، لیکن سب سے زیادہ قوی وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے. یعنی اس طرح رسول اللہ بلند کر دیتے. ایک بیک انسان بہت ہی نیچی دنیا میں زندگی کر رہا ہوتا تھا، سوچ اس کی بہت نیچی ہوا کرتی، ایک بیک سوچ کو بلند کر دیتے ہیں. یہ انداز ہے رسول اللہ کا. کسی نے آ کے پوچھا رسول اللہ یہ 2 کبوتر اڑ رہے ہیں، ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے؟ وہ کبوتر باز رہا ہوگا یا نہیں معلوم، رسول اللہ سے بات کرنا اس کو اچھا لگتا رہا ہوگا اس لیے رسول اللہ سے بات کرتے کہا یہ 2 کبوتر اڑنے سے کون سے پسند ہے. رنگ کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے. رسول اللہ نے جواب کیا دیا؟ رسول اللہ کا اس میں سے جو اوپر اڑ رہا ہے وہ مجھے پسند ہے. یعنی اس طرح سے رسول اللہ تربیت کر رہے ہیں جوانوں کی کہ دیکھو تم چھوٹی سوچ نہ رکھو, نیچے نیچے نہیں سوچو, مایوس نہیں ہو جاؤ, تھک نہیں جاؤ, پیچھے نہ ہٹ جاؤ, ظلم کی دنیا کو دیکھ کر گھبرا نہیں جاؤ. یہ نہ کہہ رہے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا ہو ہی کیا سکتا ہے, ہم ہیں کتنے لوگ, ہمارا معاشرہ کتنا بڑا ہے, دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں. نہیں, رسول اللہ نے اس کفر کی بستی میں 13 سال تک مکے میں کوشش کرتے رہے, اور مکے کے لوگ جب آمادہ نہیں ہوئے تو رسول اللہ مایوس نہیں ہوئے, مکے سے مدینے گئے, مدینے کے لوگوں نے مایوس کرنا چاہا لیکن رسول اللہ مایوس نہیں ہوئے, پھر مدینے کا سفر کیا. رسول اللہ خود بعد میں سفر کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ کا پیغام کا سفر پہلے ہو رہا ہے, چونکہ اصل مسئلہ ہے پیغام. ایک سال, دوسرے سال, تیسرے سال کچھ لوگ آئے انہوں نے اسلام قبول کیا, 2 لوگ آئے, پھر 6 لوگ آئے, پھر 12 لوگ آئے, اور یہ 2-3 سالوں میں پھر رسول اللہ نے اپنا مبلغ بھیجا اور مبلغ نے جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور پورا مدینہ یہودیوں کو چھوڑ کر پورا مدینہ آمادہ ہو گیا. پورا مدینہ رسول اللہ کے جانے سے پہلے مسلمان ہو گیا. پورے مدینے کے مسلمان ہونا یعنی کیا؟ یعنی ایک اسلامی معاشرے کا رنگ پیدا ہونے کی صلاحیت ہو گئی اس کے اندر. توجہ کر ان مسائل پر, اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کی. مکہ جو رسول اللہ کا اپنا مکہ ہے, جہاں پہ رسول اللہ نے 40 سال تک اس طرح زندگی گزاری ہے کہ ہر انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ امین کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ طاہر کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے. ان سب کے باوجود پھر 13 سال تک تبلیغ کرتے رہے, لیکن ان ساری تبلیغ کے نتیجے میں مکے میں اسلامی معاشرہ بننے کی صلاحیت نہیں پیدا ہو پائی. لیکن مدینے میں اسلامی معاشرہ بننے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اب یہ ہم بحث یہاں پر نہیں کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا تھی, یہودیوں کا کیا رول تھا اور ان کا کیا رول تھا, ان کا کیا انتظار تھا اور کیا کرنا تھا, یہ بحث دوسری جگہ میں کی جا چکی ہے. لیکن بہرحال جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ پورے کے پورا مدینہ ایک ساتھ یعنی اوس و خزرج سب کے سب مسلمان ہو گئے, اور جب سب کے سب مسلمان ہو گئے تو پورا ایک معاشرہ مسلمان ہو گیا. جب ایک معاشرہ مسلمان ہو گیا تو ایک مسلمان کے معاشرے میں اسلامی معاشرے کے اصول بھی قائم کیا جا سکتے ہیں اور اسلامی حکومت کا بھی قیام کیا جا سکتا ہے. اور یہ دونوں کام رسول اللہ نے آ کر مدینے میں کیا, یہ کام مکے میں نہیں ہو سکتا تھا. مکہ آبا و اجداد کی زمین تھی لیکن اسلام کی سرزمین بننے کی صلاحیت نہیں تھی, اور رسول اللہ کی نگاہ میں آبا و اجداد کی زمین ہونا اہم نہیں ہے بلکہ اسلام کی زمین سرزمین بنانا اہم. لہذا رسول اللہ نے یہ سفر کیا. بس رسول اللہ, ایک جملے میں پورا مسئلہ, رسول اللہ اس لیے نہیں مکے سے مدینہ جا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہے, بلکہ چونکہ رسول اللہ نے پہلے ہی سے مکے سے مدینہ جانے کی پلاننگ کر لی تھی لہذا رسول اللہ کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا. اس جملے سے پورا واقعہ ہجرت کا آپ سمجھ لیں. چونکہ رسول اللہ کے ارادے کو وہ سمجھ گئے تھے, اہل مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک تو ہمارے اندر ہے, جب چاہیں گے شیب ابی طالب میں ڈال دیں گے, جب چاہیں گے محدود کر دیں گے, جب چاہیں گے ناکہ بندی کر دیں گے, جب چاہیں گے پابندیاں لگا دیں گے, جب چاہیں گے سینکشن لگا دیں گے, جب چاہیں گے کھانا بند کر دیں گے, جب چاہیں گے زندگی کو تنگ کر دیں گے, چونکہ ہیں ہمارے پاس. لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں, پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہے اور رسول اللہ مدینہ جانے والے ہیں, مکے کو چھوڑنے والے ہیں, تو اب ان کو لگا کہ رسول اللہ ہمارے اختیار سے باہر نکل جائیں گے تو پھر رسول اللہ پر کنٹرول کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہ جائے گا, لہذا یہاں سے جانے نہ دیا جائے. رسول اللہ کو جانے نہ دینے کے لیے 40 تلواریں آ کر گری ہوئی تھیں, نہ یہ کہ 40 تلواریں آ گئی تھیں لہذا رسول اللہ نکل گئے. ہجرت کا صحیح کنسپٹ اگر آ گیا تو پھر ہجرت کے فوراً بعد ہجرت کو کیوں اتنا اہم قرار دیا گیا؟ کیوں جب ہجرت کی بات ہوئی, جب یہ بات طے کرنے کی جانے لگی کہ اسلامی سال کیا ہونا چاہیے, اسلامی سال کس کو قرار دیا جائے, سب نے بہت ساری رائے دی, کسی نے کہا بعثت, کسی نے کہا جنگ فلاں, کسی نے کہا کوئی اور, کسی نے کوئی اور کہا جنگ بدر, اور نہیں معلوم بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. لیکن جب امیر المومنین سے آ کر پوچھا گیا تو امیر المومنین فرمایا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کیا جائے. ہجرت سے اس لیے نہیں کیا جائے کہ میں رسول اللہ کے بستر پہ سو گیا تو لہذا مجھے یاد کیا جائے, نہیں, بلکہ ہجرت سے اس لیے کیا جائے کیونکہ ہجرت کے بعد ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے. امیر المومنین کو ہم اپنے جیسا نہیں خیال کریں کہ میرا ذکر باقی رہے، میرا تذکرہ ہوتا رہے، نہیں، امیر المومنین ان سب سے بہت زیادہ بلند ہیں، ان سب سے بہت مقام بلند ہے۔ ہجرت کو اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ ابھی تک یاد نہیں رکھا گیا، حتیٰ اس حد تک یاد نہیں رکھا گیا کہ ہجرت کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آئے عالم اسلام میں، مومنین میں۔ اور ہجرت کا فلسفہ سمجھ لیتے تو کبھی یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور اسلامی معاشرے کی طرف نہیں بڑھے۔ اگر ہجرت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ملکوں میں بڑی تعداد میں اسلام موجود ہو، مسلمان موجود ہو، لیکن ہمیں اسلامی حکومت کی، یا اسلامی نظام کی، یا اسلامی معاشرے کی، یا اسلامی معاشروں کے اصول کی فکر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کا فلسفہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اگر ہجرت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو ہاں، چار پانچ سو سے بھی کم مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ ان کو لے کر، ان کا گھر بار چھوڑ کر، ان کی جائیداد کو چھوڑ کر، ان کے بچوں کو چھوڑ کر، بہت سارے لوگ اپنی ماں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہت سارے اپنے باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہت سارے اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حتیٰ ایسے لوگ جو اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے گھر، اپنی پراپرٹی، وہ سب کچھ چھوڑ کر۔ یوں تو نہیں تھا کہ اپنا گھر بیچ کر پہلے بینک میں منتقل کر دیا ہو پیسہ اور اس کے بعد اب مکے جا رہے ہیں، نا، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے، یعنی اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے اور اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مکے کے مسلمانوں نے قربانیاں دیں، اپنے عزیزوں ہی کو نہیں، اپنے گھر بار، جائیداد، دولت، سب کچھ چھوڑا، اور اس طرح چھوڑ کر آئے کہ حتیٰ وہ کبھی آدھے خرما پر، آدھی کھجور پر اکتفا کرنی پڑتی تھی ان کو۔ آدھی کھجور تم کھا لو، آدھی ہم کھا لیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، صرف پانی نہیں پیتے، جا کر میدان جنگ میں جنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام کی حفاظت کی جنگ، مدینے کی حفاظت کی جنگ نہیں ہے، نظام کی حفاظت کی جنگ ہے۔ اور نظام کی حفاظت کی جنگ کی جائے تو آدھے کھجور پر بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے، بھوکے رہ کر بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ اور یہ سلسلہ دو چار سال کے لیے، دو چار دن، دو چار مہینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً 6 سال تک کم سے کم۔ یعنی فتح خیبر کے بعد وہ آسودگی پیدا ہوئی کہ اچھے سے لوگ کھانا کھا سکیں اور پانی پی سکیں اور ضرورت کے سامان فراہم کر سکیں، ورنہ جنگ خندق میں اس بھوک کے عالم میں جنگ لڑ رہے تھے۔ جو 5ویں صدی ہجری میں جنگ خندق لڑی گئی، اتنا شدید بھوکے تھے کہ رسول اللہ کا شکم، خود رسول اللہ کا شکم جا کر پیٹھ سے اس طرح چپک گیا تھا کہ اوپر سے پتھر باندھنا پڑ رہا تھا، کہ اندر سے کچھ گرانی کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو باہر سے کچھ گرانی کا احساس ہو، اندر کھانا نہیں ہے تو باہر پتھر لگے کہ کچھ گران تو ہے، کچھ ہے پیٹ میں لگاؤ۔ جنگ خندق میں یہ عالم تھا۔ کئی دن بعد جناب زہرا سلام اللہ چند روٹیاں پکا کے لے گئی تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو دی گئی، لیکن اسی وقت جب پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے اور سامنے اتنا بڑا لشکر آ کر کھڑا تھا اور بھوک سے بھی مر جانے کا خطرہ تھا اور مدینے میں بغاوت ہو رہی تھی، یہودیوں نے بغاوت کی تھی، سامنے عالم اسلام کے مقابلے میں سب سے بڑا لشکر لایا گیا تھا، اس وقت بھی، ایسے عالم میں بھی رسول اللہ کے ارادے اتنے بلند تھے کہ جب خندق کھود رہے تھے اور کلہاڑی جا کر پتھر سے ٹکرائی اور چنگاری نکلی تو چنگاری نکلتے وقت فرمایا یہ روم کی فتح ہے، پھر مارا، پھر چنگاری نکلی، فرمایا ایران کی فتح ہے۔ رسول اللہ روم اور ایران کے فتح کی باتیں کر رہے تھے، اور اس زمانے میں ممکن ہے بہت سارے لوگ، وہ لوگ کی جو یقین نہیں رکھتے تھے، وہ رسول اللہ کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی تو کھانے کے بغیر مرنے والے ہیں، جان جانے والی ہے، اگر دشمن تلوار نہ بھی مارے، اگر ہمیں صرف یہاں پہ روکے رکھا تو ہم مر جائیں گے بھوک سے، اور یہاں رسول اللہ روم اور ایران کے فتح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب ارادے بلند ہوتے ہیں تو دیکھ لیا کہ صرف 5 یا 6 سال گزرنے کے بعد روم بھی فتح ہوتا ہوا نظر آیا، ایران بھی فتح ہوتا ہوا نظر آیا، یہ نہیں کہ سینکڑوں سال بعد، صرف 6-7 سال بعد فتح ہونا شروع ہو گیا۔ بس یہ ارادہ رسول اللہ کا پہلے سے بلند تھا، اور اس بلند ارادے کے لیے ایک اسلامی معاشرہ ہونا لازم تھا، اسلامی معاشرے کی تشکیل، یہ انجام دیا گیا۔ اب کن اصولوں پہ انجام دیا، چونکہ ہم جو گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو اصول آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، بنیادی اصول، چونکہ 10 دن میں سارے اصول نہیں، جن بنیادی اصول کو پیش کریں گے، وہ سارے بنیادی اصول وہیں سے لیے گئے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر پیش کیا، نہ صرف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف آئیڈیالوجی کے طور پر، نہ صرف تھیوری کے طور پر، نہ صرف گفتگو کے طور پر بلکہ جس کو عملی طور پر آ کر رسول اللہ نے پیش کیا، اور انہی اصولوں کی حفاظت کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ قربانی دی تھی. اہل بیت کی قربانی رسول اللہ کے قائم کردہ اصولوں کے تحفظ کے لیے تھی، کیونکہ اہل بیت کی نگاہ میں ہمیشہ اہل بیت کی نگاہ کیوں اہل بیت ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہے، کیونکہ ان کے سامنے نگاہ میں ہمیشہ رسول اللہ کے حکومت، رسول اللہ کا معاشرہ، رسول اللہ کا طرز زندگی تھا، اور اس کے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہاں ممکن ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں کئی سو سال لگ جائے، ممکن ہے ہزار سال لگ جائے، ہزار سال کا بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا. اہل بیت کا طریقہ زندگی یہ، ہم دو دن میں مایوس ہو جاتے ہیں، چار دن میں مایوس ہو جاتے ہیں، چار باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کا طریقہ زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد 250 سال تک اس مقصد کو اپنی نگاہوں میں زندہ رکھا، وہ مقصد کی جو ممکن ہے ہزار سال بعد پورا ہونے والا، ممکن ہے 2000 سال بعد پورا ہونے والا. یعنی اہل بیت نے کبھی بھی امام زمان کی حکومت کو فراموش نہیں کیا، کیونکہ امام زمان کی حکومت یعنی کیا، یعنی رسول اللہ کے قائم کیے ہوئے اصولوں کو مکمل طور پر عملی کرنا، اور یہ ہر فرد اہل بیت کی نگاہ میں ہمیشہ رہا. لہذا سب سے زیادہ روایات جو موجود ہیں، یہ نہیں کہ کسی ایک زمانے میں امام زمان کے لیے روایت تھی لیکن دوسرے زمانے میں نہیں تھی، ہر امام سے بار بار متعدد طریقے سے روایات دہرائی جا رہی ہیں، وہی روایت جو ایک امام نے بیان کی پھر دوسرا امام بھی بیان کر رہا ہے. ہر امام کیوں بار بار بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں ہمیشہ وہ پہلو، ہمیشہ وہ آئیڈیل نمونہ رہا جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا. ہم بھول جائے، امت مسلمہ بھول جائے، عالم اسلام بھول جائے، 57-58 ملک ہوتے ہوئے عالم اسلام بھول جائے اگر وہ نمونہ، تو آج وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر رسول اللہ کا قائم کردہ نمونہ اور وہ اصول باقی رہے تو جان دینے کے بعد بھی رسوا نہیں ہوا کرتے، اور یہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ 61 ہجری میں سخت ترین قربانیاں دی گئیں، دردناک ترین قربانیاں 61 ہجری میں دی گئیں، لیکن وہ 61 ہجری کی قربانیاں بھی انہیں کبھی اپنے ارادوں سے پیچھے نہ کر سکیں، نہ حتیٰ وہ اسارت کا عالم کی جس کو ظالموں نے رسوائی سے تعبیر کیا تھا اور رسوا کرنے کے لیے کیا تھا. بیبیوں نے اپنے آپ کو اس طرح اسیر کر کے کوفہ و شام تک پہنچایا کہ خود رسوا ہونے کے بجائے یزید اور قیامت تک آنے والے یزیدوں کو رسوا کرتی چلی گئی. ابن زیاد کو رسوا کیا، یزید کو رسوا کیا، اس دور کے یزید کو رسوا کیا، آج کے یزیدوں کو رسوا کیا، اور قیامت تک آنے والے یزیدوں کو رسوا کرتے رہے گی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری. اسیری میں صرف وہ پہلو ہم نہیں دیکھے جس میں ہم گریا کرتے ہیں، لازم ہے وہ دیکھیں، لیکن اسیرے کے اس پہلو کو بھی دیکھیں جو آج قیامت تک کے ظالموں کو رسوا کرتی جا رہی ہے اور آج بھی رسوا کر رہی. ہاں جناب زینب نے جو اسیری قبول کی اور اسیری کے لیے آئیں، یہ نہیں کہ دھوکے سے اسیر ہو گئی، اب آ گئی تھی تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، نہیں. مدینے سے امام حسین علیہ السلام کہتے آئے تھے کہ ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. جب لوگ پوچھتے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو امام فرماتے ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتل میں دیکھے، مجھے قتیل دیکھے، مجھے مقتول دیکھے. اور جب پوچھتے تھے ٹھیک ہے اللہ آپ کو قتیل دیکھنا چاہتا ہے تو آپ بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، تو ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، اللہ چاہتا ہے انہیں اسیر دیکھے. اللہ کیوں اسیر دیکھنا چاہتا، اللہ تو ایک معمولی خاتون کو بھی اسیر نہیں دیکھنا چاہتا. پھر علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو کیوں اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے اسیر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس اسارت میں اسلام کی آزادی ہے، اس اسارت میں حق کی آزادی ہے، اس اسارت میں دین کی آزادی ہے، اس اسارت میں ان اصولوں کی زندگی ہے کہ جس کو رسول اللہ نے آ کر قائم کیا تھا. لیکن ہاں اس کے لیے جو درد ہے وہ بڑا درد ہے عزیزوں. بیبیوں نے جو اسارت کا سفر طے کیا ہے، جو منزل طے کی ہے، وہ نہایت ہی دردناک ہے. جو کچھ عاشور میں ہوا وہ سب کچھ بہت دردناک تھا، لیکن وہ ہمارے لیے زیادہ دردناک ہے، اہل بیت کے لیے اتنا دردناک نہیں ہے. لیکن اہل بیت کے لیے جو دردناک ہے وہ منزلیں ہیں جو عصر عاشور کے بعد طے ہو گئی ہیں، وہ منزلیں ہیں کہ جو بیبیوں نے کوفہ و شام میں طے کی ہیں، جب کربلا سے کوفے کے لیے سفر ہوا, مقاتل یہ بیان کرتے ہیں کہ بیویوں کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے. بعض مقاتل یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ پسے پشت بدھے ہوئے تھے. ہاتھوں کا بدھا ہونا اور بدھے ہاتھوں سے یہ طولانی سفر طے کرنا, اور وہ بھی اونٹوں کا سفر, اور وہ بھی اونٹوں کو تیز رفتار سے دوڑایا جائے تاکہ ہمیں جلدی سے جلدی انعام مل جائے اور ہم جلدی سے جلدی اپنی فتح کا جا کر چرچا کریں. 11 محرم کو ظہر سے پہلے یعنی صبح کی ایک منزل گزر جانے کے بعد قافلہ اہل حرم کوفے سے کربلا سے چلا اور 12 محرم کو صبح تک پہنچا دیا گیا. یعنی 90 کلومیٹر کا فاصلہ اتنی تیز رفتار اونٹوں سے طے کیا گیا. تیز رفتار اونٹوں پر اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کا سنبھلنا خود مشکل ہوتا ہے, لیکن ایسی بیویاں کہ جن کے ہاتھ بھی بدھے ہوئے ہو. اسی لیے جب اونٹوں کا سفر طے کرایا جاتا ہے تو لازمی طور پر اچھے کجاوے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کجاووں کے ذریعے سے سنبھلا جا سکے. لیکن اللہ اکبر, اہل حرم کو جن اونٹوں پر سوار کیا گیا تھا نہ ان پر محملیں تھیں نہ ان پر کجاوے تھے. ہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ماؤں کے ساتھ تھے, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ بیویاں کیا سنبھالے جو خود نہیں سنبھل پا رہی ہیں, جن کے ہاتھ بھی بدھے ہوئے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پکڑ بھی نہیں سکتی. ان عالم میں اس عالم میں جب اونٹ تیز رفتار دوڑنا شروع کرتے تھے تو بچے ماؤں کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے, تو کوئی ماں کے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے کسی طرح اپنی ماں کو پکڑے ہوئے تھے تاکہ اس تیز رفتار دوڑتے ہوئے اونٹ سے خود کو بچا سکے. لیکن شام غریبہ کے جگے ہوئے بچے, آشور کے تھکے ہوئے بچے بھلا اس عالم میں کب تک بیدار رہتے؟ دوڑتے اونٹوں پر اگر انہیں ذرا بھی نیند آ گئی اور یہ ہاتھ چھوٹا تو ماں انہیں سنبھال نہیں پا رہی ہے. بچے اونٹوں سے گرتے چلے جا رہے ہیں اور ماں فقط حسرت بھری نگاہ سے پیچھے اڑ کے دیکھتی ہے. اے میرے لال, معاف کرنا, تمہاری تجھے ماں تیری ماں تجھے سنبھال نہ سکی. اور شاید اللہ کی بربار پروردگار کی بارگاہ میں, میرے اللہ ہم اپنی قربانی کو کربلا میں پیش نہ کر پائے تھے, تو اے میرے اللہ ہماری قربانی کو یہاں پر قبول کر لے. یہ سفر بیویوں نے طے کیا, لیکن اس کے بعد کی جو منزل تھے وہ کہیں اور زیادہ سستی. جب کوفے سے شام کا سفر طے کرایا گیا, یہ ہزاروں کلو میٹر کا سفر, یہ 2500 کلومیٹر کا سفر بے کجاوا اونٹوں پر بیویاں کرتی رہی, اور اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد شام آنے کے بعد نہ کوئی اکرام ہے نہ کوئی احترام ہے نہ کوئی آرام ہے نہ کوئی آب و غذا ہے, بلکہ 3 دن تک دروازے پر روک دیا گیا کہ بازار سجایا جا رہا ہے, دربار کو آوازہ کیا جا رہا ہے. سلام علی کی بیٹی پر, سلام فاطمہ کی جائی پر, سلام و زینب کبریٰ پر. اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد کس طرح بیویوں کو سنبھالا ہوگا اور کس طرح خود بیوی نے اپنے کو سنبھالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد و اطرتہ الطاہرین. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار ہمارے اس ذکر کو اور اس سماعت کو اپنے بارگاہ میں عبادت کا درجہ عطا فرما. پروردگار کلم حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلم باطل کو نیست و نابود فرما. عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں مومنین کی مشکلات, ان سب کو حل فرما. ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. پروردگار ہمیں اسلام کے نظام کو, اسلامی معاشرے کو سمجھنے اور اسلامی معاشرے میں شریک ہونے اور اپنے آپ کو اس مشن میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ حقیقی اسلامی معاشرے کے انتظار میں جس کا انتظار کر رہے ہیں اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھنے کی توفیق عنایت فرما کہ جس میں صرف حق کا غلبہ ہوگا اور باطل کی شکست ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد و آل محمد.